بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس، جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام منارۂ نور۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدارتی امیدواروں نے اپنے پہلے ٹی وی مباحثے کے دوران اقتصادی معاملات کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے، اور افغانستان کے صوبے بادغیس میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ ایران اسلامی میں فضا سوگوار و عزادار ہے، اور لوگ کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری کی مجلسوں میں شریک ہیں۔ سڑکوں اور شاہراہوں پر سیاہ پرچم اور بینر نصب ہیں، اور مساجد و امام بارگاہوں میں مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں۔ ایران کے مقدس شہروں خاص طور سے مشہد میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مطہر، اور قم میں آپ کی خواہر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزوں میں گزشتہ رات سے شروع ہونے والا مجالس کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، جس میں عاشقان اہل بیت کی بڑی تعداد شریک ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر عراق، لبنان، بحرین، شام، پاکستان اور ہندوستان سمیت عالم اسلام عزادار ہے، اور ہر جگہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے صدارتی امیدواروں نے اپنے پہلے ٹی وی مباحثے کے دوران اقتصادی معاملات کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے۔ صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے اقتصادی معاملات کے بارے میں منعقدہ پہلے ٹی وی مباحثے میں غربت اور پسماندگی کے خاتمے کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ ایک اور صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے پیداوار میں دلچسپی بڑھانے اور روزگار کی فراہمی کو اپنی حکومت کی اہم ترین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں کرپشن کو دور، افراط زر کو محدود اور لوگوں کی معاشی مشکلات کے حل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صدارتی امیدوار امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے افراط زر کو ایران کی اہم ترین اقتصادی مشکل قرار دیا اور قومی کرنسی کی قدر میں اضافے کا عزم ظاہر کیا۔ ایک اور صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اقتصادی، انتظامی، سماجی، ثقافتی اور خارجہ امور سے متعلق تمام شعبوں میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حکومت اور معیشت اور عوام کے درمیان رابطے کا فقدان ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے بھرپور پروگرام بنایا ہے جس کے ذریعے وہ ایران کو سیاسی اور دفاعی لحاظ سے طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ عظیم اقتصادی طاقت بنائیں گے۔ صدارتی امیدوار محسن مہر علی زادے نے کہا کہ پیداوار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا، پیداواری ٹیکسوں میں چھوٹ دینا، سرمایہ کو پیداواری شعبے میں لگانا، روزگار کی فراہمی، سیاحت کا فروغ اور ماحولیات کا تحفظ ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایک دیگر صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے کہا کہ وہ زرعی شعبے پر خاص توجہ دیں گے اور عوام کی معاشی مشکلات کو حل کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ یہ مباحثہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا اور ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اس کا خاصا چرچا کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اتوار کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی بنا پر ممبئی میں پیٹرول کی قیمت پہلی بار 101 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 95 روپے سے عبور کر چکی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 19 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے 4 میٹروپولیٹن شہروں میں پیٹرول کی قیمتوں میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملک کی اپوزیشن جماعتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روز افزوں اضافے پر حکومت پر شدید تنقید کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں اب بھی کورونا کے مریضوں میں یومیہ 1 لاکھ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 1,14,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,88,09,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان پچھلے 24 گھنٹے میں 2,677 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ نیو ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,46,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا انفیکشن کی رفتار اب سست پڑ گئی ہے اور کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں اب تک 23,13,00,000 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شہر کے سب سے بڑے ویکسینیشن مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے ہم سب کو ویکسین لگوانی ہوگی. انہوں نے کورونا کے خلاف جنگ کرنے والے فرنٹ لائن ورکروں کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگوانے میں ہم سب کا فائدہ ہے. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ویکسین کے حصول میں دلچسپی لیں تاکہ ہم نارمل زندگی کی جانب تیزی سے لوٹ سکیں. سندھ کے وزیر اعلی نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک لی جائیں گی. انہوں نے بتایا کہ صوبے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 23,682 ہے، جن میں سے 869 کی حالت تشویشناک ہے. افغانستان کے صوبے بادغیس میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے بادغیس کے مقامی عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ آب کمری کے علاقے میں بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں سے ایک کار گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں کار پر سوار اور پاس میں کھڑے 11 افراد جاں بحق اور کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے. افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں بھی ہونے والے ایک دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ دھماکہ کابل کے 16 سیکورٹی زون کے مضافاتی علاقے میں ہوا ہے. ابھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. افغانستان میں جھڑپوں اور بم دھماکوں میں ایسی حالت میں اضافہ ہوا ہے کہ افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ عیسوی ماہ میں افغانستان میں 280 عام شہری جاں بحق اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کی حامل کشتی جو فروری کے مہینے میں بنگلہ دیش کی سمندری حدود میں اپنے راستے سے بھٹک کر لاپتہ ہو گئی تھی، 113 دن سمندری لہروں کے تھپیڑوں کو تحمل کرنے کے بعد انڈونیشیا کے ساحل پر پہنچ گئی ہے. یورو نیوز کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے ایک گروپ آراکان منصوبے کے ڈائریکٹر کرس لیوا نے، جو روہنگیا مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں، اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کشتی بنگلہ دیش سے انڈونیشیا کے لیے روانہ ہوئی تھی، جس کی موٹر میں آنے والی تکنیکی خرابی کی بنا پر اپنا راستہ بھٹک گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کشتی پر 90 پناہ گزین سوار تھے، جن میں بیشتر عورتیں اور بچے تھے. یمن کی مسلح افواج نے ایک بار پھر جارح سعودی اتحاد کے حساس مراکز اور فوجی ٹھکانوں پر جوابی حملہ کیا ہے. جارح سعودی اتحاد کے ترجمان نے اتوار کی صبح اعلان کیا کہ یمن کی مسلح افواج کے ایک ڈرون طیارے نے جنوبی سعودی عرب میں واقع اسیر کے علاقے میں سعودی فوجی ٹھکانے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے. یمن کی مسلح افواج کے راکٹ اور میزائل یا ڈرون حملے کو روکنے میں سعودی اتحاد کی ناکامی کی تصاویر نشر کیے جانے کے باوجود جارح اتحاد نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن کی مسلح افواج کے اس ڈرون طیارے کا تعاقب کیا اور اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا. المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یاہیا سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے جنوبی سعودی عرب کے صوبے اسیر میں واقع خمیس مشیت میں قاصف کے 2 قسم کے ڈرون طیارے کا استعمال کر کے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے اس ڈرون حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور یمن کے جاری محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے. یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے اس سے پہلے بھی بارہا فوجی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی سعودی عرب کے صوبے عسير میں واقع خمیس مشیت میں قاصف کے دو قسم کے ڈرون طیاروں کا استعمال کر کے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ہمارے ساتھی عباس سید نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دانشور اور فلسطینی کاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جناب شاہد پردھان سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور فلسطینی کاز سے متعلق گفتگو کی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
شاہد صاحب، جس عہد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی صورت میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جس کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز کے خطاب میں اشارہ فرمایا، آپ اس عظیم شخصیت، اس عہد ساز شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم شخصیت کے بارے میں بہت سارے پہلو پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کچھ ایسے پہلو پہ بات کروں گا کہ جو شاید بہت نمایاں نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ جو کانسیپٹ تھا ولایت فقیہ اور نظام اسلامی اور حکومت اسلامی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، تو جو انقلاب لانے کا جو کام جو ہوا ہے، یہ دنیا میں ایک منفرد کام تھا۔ ایسے کام، ایسے مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ میں کچھ کافی بار میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ ایک درس خارج تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا 1917 میں نجف میں۔ جب نجف میں درس اور تدریس کی بات ہوتی ہے، حتیٰ کم میں بھی اس دور میں جب بات ہوتی تھی اور درس خارج میں جو بحثیں ہوتی تھی، وہ اکثر توضیع المسائل میں جو باتیں ہوئی ہے اسی کے ارد گرد ہوا کرتی تھی۔ لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک درس خارج دیا ولایت الفقیہ کے نام پہ۔ بہت بڑی بحث ہے ولایت الفقیہ کے، مطلب کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہر بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ یہ ہمارا ولایت الفقیہ نہیں ہے، لیکن ایک نکات کی طرف جو کتاب کے اندر لکھی گئی تھی، میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آخر میں جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے جو ولایت الفقیہ کا نظریہ پیش کیا ہے، تو امام اس کے اندر ایک بحث رکھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ ایسا پیڑ بونا پڑتا ہے جس کا پھل جو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی، 100 سال، 200 سال، اور یہ ساری چیزیں۔ اور ان کا یہ ماننا تھا اس ولایت فقیہ کے کتاب کے اندر، انہوں نے اگر لوگ جا کر اس کا مطالعہ کرے تو اور بہتر ہوگا، کہ وہاں پہ وہ لکھ رہے کہ آنے والی نسلیں یہ کام کو کرے گی۔ لیکن یہ جو کام تھا، یہ کھدائی کام تھا، یہ پورا جو لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر تھا، کوئی خدا نہیں صرف اللہ، اس کے اوپر بیس پہ تھا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہوا کہ ان کے زندگی کے اندر، 9 ایئرز کے اندر، 9 سال کے اندر انقلاب اسلامی کا قائم ہونا اور انقلاب اسلامی کو اس طرح سے مضبوط، اسٹرانگ ایک اس کا پایا، اس کا جس کو کہیں گے کہ ایک استوار، ایک پلر اس طرح سے بن جانا کہ دشمن اس کو ہلانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ہلا پایا۔ تو یہ ایک نظام، یہ جو انقلاب آیا، یہ خدائی، یہ امام کی جو شخصیت تھی، ایک بہت اسپرچل شخصیت تھی، بہت مانوی شخصیت تھی۔ جب وہ قدم اٹھاتے تھے، کوئی ڈیسیجن لیتے تھے، تو بیس جو ان کا ہوتا تھا وہ الہی بیس ہوتا تھا۔ اسی لیے جو کوئی بھی دشمن جو ہے، جو بھی حرکتیں کرتا رہا، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ضرر کے جگہ پہ، نقصان کی جگہ پر فائدے میں کمپلیٹ ہو گئی۔ ادھر بہت ساری مثالیں۔
شاہد پردان، فلسطین کاز کو یا فلسطینیوں کے حقوق کی بات کریں، بیت المقدس کی بات کریں یا قبلہ اول کی بات کریں، تو ایک اس کا مرحلہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کے لیے حمایت کا اعلان کرنا، اور ایک اس کا مرحلہ ہے 80 سے، یعنی 1980 سے پہلے سے، کہ جب ایک عرب بنیادوں پہ، زبان کی بنیادوں پہ، قوم کی بنیادوں پہ یہ موضوع اٹھایا گیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو عالم اسلام کا مسئلہ بنا کے پیش کیا اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا. آپ شاید آپ تو فلسطینی کاز سے اور فلسطینی موجودہ جو صورتحال ہے سٹرگل میں بہت ان ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی تبدیلی آئی جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کا اعلان کیا اور عالمی سطح پہ اس کو ایک اسلامی ایشو کے طور پہ پیش کیا؟
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا شاہکار جو سٹارٹنگ آف انقلاب میں ہم جو دیکھتے ہیں, یہ اسرائیلی ایمبیسی کو کنورٹ کر دینا پیلسٹین ایمبیسی کی طرف. لوگوں کو پتا ہے کہ 1979 کے پہلے ایران جو ایران کے ایک سفارتی تعلقات ہوا کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ میں, تو سب سے پہلے کام جو امام نے کیا انقلاب کے بعد میں کہ وہ سفارتی تعلقات کو توڑنا اور ایک مضبوط قدم ایک ایمبیسی کو کنٹرول میں لے کر ان کے اپوزنگ پارٹی کو دے دینا, مطلب یہ ایک بہت ہی شجاعانہ مطلب کہ عمل تھا. ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو بڑی بڑی کنٹریز جو بہت مضبوط فائنینشلی طور پہ بہت مضبوط اپنے آپ کو کہتی ہے کہ کس طرح سے وہ جا کر جھک جاتی ہے اسرائیل کے در پہ امریکہ کے در کے اوپر, لیکن امام کا جو کانفیڈنس تھا کہ لوگ جو ہے وہ مادیت کے طرف کرتے ہیں کہ بھائی آج مسلیت نہیں ہے, آج ہم ان سے ٹکرا نہیں سکتے, آج اسی لیے ہمیں ان سے کہنا ہے کہ جیسے ہم نے مصر میں بھی دیکھا, مصر میں جو انقلاب آیا تو ایک توقع یہ لوگوں کو تھی کہ وہ انقلاب جو ہے وہ مردانہ طور پہ ہمت کرے گا اور یہ سفارتی تعلقات توڑ کر ایک ریزسٹنس کی شکل پیش کرے گا, لیکن یہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ جو مصلحت نہیں ہے فی الوقت, وہ بھی سارے مطلب کہ پیلسٹینین کاز کے طرف جو لوگ جڑے ہوئے تھے اس انقلاب سے, وہ بھی پیلسٹینین کاز کے طرف کافی کام کر رہے تھے, لیکن مصلحتاً انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے. لیکن امام جو تھے وہ اس ٹائم کے اوپر سارے دشمن, ایسٹ اور ویسٹ دونوں دشمن ہیں, مطلب کہ امریکہ سے انہوں نے دشمنی لے لی شاہ کو گرا کر, عراق جو تھا وہ ایلائی تھا رشیا کا, یو ایس ایس آر کا, یہ جو دوسری بڑی طاقت تھی وہ بھی ایک طریقے سے دشمن تھی. یہ دونوں دشمن ہوتے ہوئے بھی اتنا شجاعانہ قدم, یہ صرف اور صرف الہی مدد, اور جب انسان کو کانفیڈنس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے, وہ جب اللہ یہ جب کانفیڈنس ہوتا تو انسان اپنے مادی صلاحیت کو نہیں تھا کہ ہمارے پاس میں بندوقیں کتنے ہیں, ہمارے پاس میں توپ کتنے ہیں, ہمارے پاس میں یہ جو سپر پاور ہے جو اللہ ہے, وہ وہاں تک جو ایک کانفیڈنس تھا, ایک لنک تھا امام کا, اس سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو کیا اور لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر انہوں نے وہاں پر وہ کام کیا. ایک تو یہ ایک پہلو اسلامی پہلو ہے کہ انہوں نے بہت شجاعانہ کام کیا انیشیل, مضبوط ہونے کے بعد میں لوگ کرتے ہو تو کر سکتے ہیں, لیکن جو انیشیل فیز تھا جب جہاں پر کوئی مضبوطی نہیں تھی وہ ٹائم پہ انہوں نے وہ کام کو کیا.
سامعین, پروگرام گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور باب العمود سے صہیونیوں کو پرچم لہرانے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کیا ہے. حماس کے اس سخت انتباہ کے بعد صہیونی حکومت نے اپنا یہ اشتعال انگیز پروگرام منسوخ کر دیا ہے. بیت المقدس میں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور صہیونیوں کو مسجد الاقصی کے باب العمود سے پرچم لے کر شہر میں اجتماعی طور پر مارچ کرنے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کرتے ہوئے فلسطینیوں سے غرب اردن میں صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور مسجد الاقصی میں دھرنا دینے کی اپیل کی ہے. حماس کے اس ترجمان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس اقدام کا مقصد اپنی ناجائز حکومت کی شبیہ کو بہتر بنانا ہے جو ملیا میٹ ہو چکا ہے, اس لیے کہ فلسطینی جیالوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور تمام مقبوضہ علاقوں میں اپنی دفاعی توانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی فوجی اہداف کو راکٹ اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت اور تمام صہیونی انتہا پسندوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور انہیں پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا. بیت المقدس میں حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم غاصب صہیونیوں کو اپنے اندرونی بحرانوں سے فرار کے لیے اور سیاسی مسائل کے حل میں ناکام ہو جانے پر بیت المقدس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش پر خبردار کرتے ہیں, اور غاصب صہیونیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے دفاع کا عمل ہرگز بند نہیں ہوا ہے، اور ہر فلسطینی نوجوان دفاع کے میدان میں سیف القدس یعنی قدس کی شمشیر ہے۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے فلسطین کی تحریک استقامت اور مزاحمتی قوتوں کی جانب سے دیے جانے والے سخت انتباہات سے خائف ہو کر مقبوضہ بیت المقدس میں پرچم لہرانے کا پروگرام منسوخ کیے جانے پر زور دیا ہے۔ اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر جنگ نے مختلف صہیونی سیکورٹی عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی نشست میں اس ہفتے پرچم لہرانے کا پروگرام منسوخ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کرا ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کرا ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامن لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 خرداد، 25 شوال اور 6 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 25 شوال سن 148 ہجری قمری کو ظالم عباسی حکمراں منصور دوانقی کے ہاتھوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور حیات میں 5 اموی حاکم برسر اقتدار آئے جو اموی اور عباسی خاندانوں میں حکومت کے مسئلے پر شدید کشمکش کا دور تھا. انہی حالات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلامی کے پھیلانے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا اور آپ نے ہزاروں فقہا اور دانشوروں کی تربیت کی. جابر بن حیان، جنہیں علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے، آپ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو تمام علوم پر کامل عبور حاصل تھا. آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینے میں عالم اسلام کے عظیم ترین علمی مرکز کی بنیاد رکھی، جس میں دور و نزدیک کے علاقوں سے علم کے تشنہ افراد آپ سے کسب فیض کرنے آتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام علم و دانش اور اسلامی معارف کا سمندر تھے، اور آپ کی یہی خصوصیت منصور دوانقی کو نہیں باتی تھی. چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی. آپ علیہ السلام کی قبر مطہر قبرستان بقی میں ہے. چھ جون سن 1982 عیسوی کو سیونی حکومت کی فوج نے لبنان پر حملہ کیا. سیونی حکومت کی فوج اس حملے میں لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پہنچ گئی. اس جارحانہ حملے میں لوگوں کا بے دردی سے قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ لبنان کی اقتصادی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا. اسی سال ستمبر میں بیروت کے قریب صبرا اور شتیلہ کے کیمپوں میں وحشیانہ قتل عام کا واقعہ رونما ہوا. اس واقعے میں صبرا و شتیلہ کیمپوں میں بسنے والے فلسطینی مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا. مئی 2000 میں حزب اللہ کے جوانوں کی جافشانی اور مؤثر اقدامات نے غاصب سیونیوں کو جنوبی لبنان سے ذلت آمیز پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. چھ جون سن 1984 عیسوی کو ہندوستانی فوج نے آپریشن بلو اسٹار کے تحت ریاست پنجاب کے شہر امرتسر میں سکھوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا. ہندوستانی فوج کے اس آپریشن میں مبینہ طور پر تقریباً 1000 مسلح سکھ مارے گئے. حکومت ہندوستان کے مطابق سکھوں نے گولڈن ٹیمپل میں بھاری مقدار میں ہتھیار جمع کر رکھے تھے، جنہیں وہ خالصتان تحریک میں مرکزی حکومت کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ہندوستانی فوج کے آپریشن بلو اسٹار کے باعث ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. سکھوں نے آپریشن بلو اسٹار کا بدلہ اس وقت کی ہندوستان کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کو قتل کر کے لیا، جن کے حکم سے فوج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا تھا. سولہ خرداد سن 1368 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جسد پاک کو لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی، جو نہ صرف ایران کے مختلف شہروں سے بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے اس میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے. ان کی نماز جنازہ تہران کی عیدگاہ میں پڑھائی گئی اور اس کے بعد ان کے جنازے کو قبرستان بہشت زہرا لے جایا گیا جہاں ہزاروں شہدا کی قبروں کے قریب ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ سولہ خرداد سن 1395 ہجری شمسی کو ایران میں علم جنیات کے بانی پروفیسر محمد علی مولوی کا انتقال ہوا۔ پروفیسر محمد علی مولوی وہ پہلے شخص تھے جو علم جنیات کو ایران لائے اور 3 سال تک ایران میں اس علم کی بلا معاوضہ تدریس کی۔ نیز ایران میں جنیات کے 3 مراکز قائم کیے۔ 27 آبان سن 1389 ہجری شمسی کو ایران کی ممتاز شخصیات کے اعزاز میں ہونے والی 8ویں کانفرنس میں ان کو علم طب یا میڈیکل کی ممتاز ایرانی شخصیت کی حیثیت سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وہ سن 1300 ہجری شمسی میں تبریز شہر میں پیدا ہوئے تھے اور ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 4 سال کے لیے پیرس چلے گئے۔ پیرس میں اپنے قیام کے دوران بچوں کے ہسپتال میں جنیات کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ پروفیسر محمد علی مولوی نے 16 خرداد سن 1395 ہجری شمسی کو کرمانشاہ کے امام رضا ہسپتال میں اس دنیا سے کوچ کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
نواس رسول صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم اور مریم زہرہ کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، سلام ہو صادق آل محمد اور آپ کے گرا قدر مکتب پر، سلام ہو حکمت و علم و دانش کے بانی اور اسلام میں عرفان و فلسفے کی بنیاد رکھنے والے پر، سلام ہو حکمت دانش سے لبریز سینے پر کہ جو عالی ترین اور نایاب ترین احادیث اور دینی و علمی افکار کا خزانہ تھا۔ نا
نبی کی شان کے مظہر امام جعفر صادق، الہی وصف کے پیکر امام جعفر صادق، تو وہ قرآن ناطق ہے کہ جس کے روح انور کی تلاوت کرتے ہیں باقر امام جعفر صادق، تمہارے دم سے فقہ جعفری رائج ہے دنیا میں، امین شرع پیغمبر امام جعفر صادق، اور کیا ہے تم نے ثابت دہریوں کے سامنے اکثر، کیا ہے تم نے ثابت دہریوں کے سامنے اکثر، وجود خالق اکبر امام جعفر صادق، اور تمہارے علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے، تمہارے علم کا کرتے ہیں چرچا 14 صدیوں سے، زمین و آسماں مل کر امام جعفر صادق، زمین و آسماں مل کر امام جعفر صادق، اور ہوں اپنے یا پرائے سب تیرے مرہون منت ہیں، ہوں اپنے یا پرائے سب تیرے مرہون منت ہیں، سبھی کو ناز ہے تجھ پر امام جعفر صادق، سبھی کو ناز ہے تجھ پر امام جعفر صادق، اور تو ہی صابر، تو ہی فاضل، تو ہی طاہر، تو ہی کامل، تو ہی صابر، تو ہی فاضل، تو ہی طاہر، تو ہی کامل، صفا و صدق کے پیکر امام جعفر صادق، صفا و صدق کے پیکر امام جعفر صادق، ادب، منطق، رجز، حیات، علوم کیمیا اور طب، ادب، منطق، رجز، حیات، علوم کیمیا اور طب، تیرا احسان ہے سب پر امام جعفر صادق، تیرا احسان ہے سب پر امام جعفر صادق، اور تیرے در پر بلا تفریق مذہب سب نظر آئے، تیرے در پر بلا تفریق مذہب سب نظر آئے، بھکاری علم کے بن کر امام جعفر صادق، بھکاری علم کے بن کر امام جعفر صادق، نصیر اپنی شفاعت کے لیے سامان کرتا ہے، نصیر اپنی شفاعت کے لیے سامان کرتا ہے، قصیدہ آپ کا لکھ کر امام جعفر صادق،
سامعین امام جعفر صادق علیہ السلام بروز جمعہ طلوع فجر کے وقت اور دوسرے قول کے مطابق بروز منگل 17 ربیع الاول سن 80 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برسوں پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے لے کر 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمراں برسر اقتدار تھے۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی رسا کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی، اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ کر کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔
سامعین، اسی دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں کی، اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو ایک یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، علوم و فنون کی توسیع اور دوسری اقوام کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی اور دوسری طرف علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں، نیز غیر اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فقہ و دانش، اسلامی احکام اور شیعہ مذہب کی تعلیمات کو اس قدر فروغ دیا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔
سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہے اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم، مفضل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں مہارت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہے۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بال واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔
سامعین، امام صادق علیہ السلام کا علمی جہاد ان کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ شیعہ فقہا بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی معاشرے میں دینی تعلیمات کو عام کرتے رہے ہیں۔ امام خمینی مکتب امام صادق علیہ السلام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ فکری اور ثقافتی تحریک کا دور تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی طرح کوئی دور پھر نہیں آیا کہ جس میں خالصاً اسلامی ثقافت اور معارف کی تبلیغ و ترویج ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے علم فقہ کو وسعت دی اور تمام انسانی ضروری مسائل کا ذکر کیا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں فقہ جعفری میں تاویل یا تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فقہ جعفری میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فقہ و دانش اور اسلامی احکام کو فروغ دے کر پوری دنیا میں اسے پھیلایا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین پر خصوصی توجہ تھی، جو اس عظیم انقلاب کی کامیابی کا باعث بنی۔
رہبر اسلام و مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر ایک کتاب پیشوا صادق کے عنوان سے لکھی ہے، جو اسلامی انقلاب سے قبل پہلوی ظلم و استبداد کے گھٹن آمیز دور میں کی جانے والی ایک تقریر پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اس زمانے میں حکمراں سماجی اور سیاسی حالات میں امام صادق علیہ السلام کی اجتماعی جد و جہد کو موضوع سخن بنایا ہے۔ آپ نے خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں اسلامی علوم و معارف کے میدان میں درباری علماء کی انحرافی تبلیغات کے مقابل امام علیہ السلام کی ثقافتی کوششوں کو دو عنوانوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب کے ایک حصے میں آپ لکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے وسیع ترین علمی و فقہی مراکز میں سے ایک عظیم مرکز کے مالک تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کی نظر سے ایک مسئلہ جو یکسر پوشیدہ رہ گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی سیاسی مفہوم کی حامل وہ تنقیدی روش ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر عرض کر دیں کہ اسلام میں خلافت دوسرے تمام حکومتی طریقوں کی نسبت اس اعتبار سے الگ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی منصب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی سیاسی رہبری ہے۔ اسلام میں خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین شمار کیا جاتا ہے، جو دین لانے اور اخلاق کی تعلیم دینے کے ساتھ ہی عالم اسلام کے سیاسی حاکم اور رہبر بھی تھے۔
سامعین، اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور کا کفیر اور مذہبی پیشوا بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اول سے ہی خصوصاً حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بعد سلسلہ خلافت میں آنے والے حکام نے، کہ جن کی دینی آگاہی یا تو بہت کم تھی یا وہ اس سے بالکل بے نصیب تھے، کوشش کی کہ اپنے درباروں میں دینی شخصیتوں کو ملازم رکھ کر اس کمی کو پورا کریں۔ لہذا بہت سے نام نہاد زرخرید علماء و فقہا، مفسرین اور محدثین درباروں سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کے دربار کو دین اور سیاست کا مجموعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ظالم حکمرانوں کو یہ تھا کہ وہ اپنی مصلحتوں کے مطابق دینی احکام میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے اس کو استنباط اور اجتہاد کا نام دے دیا کرتے تھے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام اور والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور 87 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک جاری رہا۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری کے درمیانی عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف کو عام کرنے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب شیعہ کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ بنی عباس نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، تو شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا اور انہیں ایذائیں نہیں پہنچائی، لیکن آہستہ آہستہ عباسیوں نے اپنے قدم جمانے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد بنی امیہ کا طریقہ کار اپنا لیا اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کو تنگ کرنے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ بنی امیہ سے بھی آگے نکل گئے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ منصور دوانقی ملعون نے آپ کو 25 شوال سن 148 ہجری کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ کتاب فصول المہمہ اور مصباح کف امی نیز دیگر کتب میں مروی ہے کہ آپ کو مسموم کر کے شہید کیا گیا۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ عباسی بادشاہ ابو جعفر منصور دوانقی نے آپ کو 148 ہجری قمری میں زہر کھلایا۔ اگرچہ اس سے پہلے 147 ہجری قمری میں حج کے موقع پر مدینہ آیا تو اس وقت بھی امام صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا، کیونکہ منصور امام صادق علیہ السلام کے خلاف دل میں کینہ بسا ہوئے تھا اور لوگوں کے آپ کی طرف متوجہ ہونے سے خوفزدہ ہونے کے باعث چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جو لوگ منصور کی زندگی سے آگاہی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس نے ان لوگوں پر بھی رحم نہیں کیا جنہوں نے اس کو مسند خلافت تک پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی تھی، اور حتیٰ عباسی سلطنت کے قیام کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنے والے ابو مسلم خراسانی تک کو قتل کر دیا تھا۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے برید بھی محوے کلام باری ہے، حسین ابن علی کا جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین اپنی بات پہ ناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا زمانہ حسین۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، دوسرے صدارتی انتخابات کے مباحثے سے قبل حکومت کو جواب کا موقع دیا جائے، صدارتی دفتر کے سربراہ۔ القدس العربی، غاصب صہیونی حکومت نے حراست اور تشدد کے بعد الجزیرہ کی نامہ نگار کو رہا کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ، صدر کا اکاؤنٹ فریز کیے جانے کے بعد نائجیریا نے ٹویٹر کو بند کر دیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علمی انقلاب کا آغاز کیا۔ حجت الاسلام والمسلمین دریا باری کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی امیہ اور بنی عباس جیسے دو باطل محاذوں کے تصادم میں غیر جانبداری اپنا کر صرف فقہی و کلامی شعبے میں نہیں بلکہ کیمسٹری جیسے بنیادی علوم میں انقلاب کا آغاز کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو سیاسی، علمی اور سماجی جیسے تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی امام کی صحیح شناخت کے لیے اس کے دور کی شناخت ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ دور تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس میں جنگ جاری تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی خدمات کے لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے شمار علمی خدمات انجام دی اور ہزاروں شاگردوں کو درس دے کر معاشرے میں علمی ماحول پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی امام نے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا جو اس وقت تک پوشیدہ تھی۔ روزنامہ الاخبار، پہلی بار عمان میں وفد صنعاء میں، پہلی بار عمان کا وفد صنعاء میں، یمن میں جنگ بندی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور اس دوران ایک عمانی وفد یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچا ہے جو حالیہ برسوں میں پہلی بار ہے۔ انصار اللہ تحریک کے ترجمان اور صنعاء کی مذاکرات کار ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام سے عمانی فضائیہ کے طیارے پر ویڈیو کانفرنسنگ سے گفتگو بھی ہوئی۔ عمانی وفد کو لے کر جب یہ طیارہ صنعاء پہنچا تو انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ عمان کا یہ وفد یمن کے حالات پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے۔ عبدالسلام نے قیام امن کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ عمانی وفد کے دورے کا مقصد یمن میں انسانی صورتحال میں بہتری اور قیام امن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دورہ عمان کی طرف سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا تسلسل ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، ماضی میں ماحولیات کو بچانے پر توجہ نہیں دی گئی، دیکھتے دیکھتے جنگلات تباہ کر دیے گئے، وزیراعظم۔ روزنامہ خبریں، پاک افغان بارڈر پر آمد و رفت کے لیے امیگریشن کو آسان بنایا جائے گا، وزیر داخلہ۔ ہندوستان ٹائمز، آپریشن بلو اسٹار کی 37ویں سالگرہ، امرتسر میں سخت حفاظتی اقدامات۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، روزنامہ انقلاب، زرعی قوانین کی کاپیاں نظر آتش، ملک بھر میں احتجاج، کسانوں نے سمپورن کرانتی دیوس مناتے ہوئے بی جے پی لیڈروں کی رہائش گاہوں کے باہر بطور احتجاج تینوں زرعی قوانین کی کاپیاں نظر آتش کیں، وہیں اس عزم کو دہرایا کہ اپنے مطالبات کی منظوری تک وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس بیچ ہریانہ کے ٹوہانا میں کسانوں کے خلاف کارروائی کر کے کھٹر سرکار نے نئی مصیبت مول لے لی ہے۔ سنیچر کو راکیش ٹکیٹ اور گرنام سنگھ چڈونی کی قیادت میں ہزاروں کسان لیڈر ٹوہانا پہنچ گئے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ گرفتار کیے گئے کسانوں کو رہا کیا جائے یا پھر ان سب کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے۔ قومی میڈیا نے حالانکہ گزشتہ 6 ماہ سے دہلی کی سرحدوں پر خیمہ زن کسانوں کو اب توجہ دینا ختم کر دیا ہے، مگر کسان ہمت نہیں ہارے۔ سنیچر کو اعلان کے مطابق ملک بھر میں بی جے پی کے اراکین اسمبلی و پارلیمان کی رہائش گاہوں کے باہر کسانوں نے دھرنا دیا اور تینوں زرعی قوانین کی کاپیاں نظر آتش کی۔ روزنامہ جنگ، میری تمام تقریبات کی کاروائی اردو میں کی جائے، وزیراعظم کی ہدایت۔ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ان کی تمام تقریبات اور ان کے پروگرام میں اردو زبان استعمال کی جائے۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری اعلامیے میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان جن تقریبات یا پروگراموں میں شرکت کریں ان میں اردو زبان کا استعمال کیا جائے۔ متعلقہ اداروں اور افراد کو وزیراعظم کی ہدایات پر عمل درآمد کے لیے درکار اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ وزراء اور سرکاری افسران کو بھی ہدایات جاری کی جائیں گی کہ اپنا پیغام اور اپنی تقاریر اپنی قومی زبان میں عوام تک پہنچائیں۔ ہماری عوام کی زیادہ تعداد انگریزی زبان نہیں سمجھتی، عوام کی توہین مت کریں۔ اور وزیراعظم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عوام سے جڑا پیغام یا تقاریر نشر ہو تو وہ ہماری قومی زبان اردو میں ہو۔ اور سامن، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایرنا، اگلے 3 مہینوں میں ایران اور کوریا کے درمیان تجارتی لین دین کا آغاز۔ فارس، ایران و عراق کے عوام ایک جان دو بدن، عراق میں ایرانی سفیر۔ الفرات نیوز، عراق و ایران کے درمیان تجارت کے لیے ٹریڈ زون کا افتتاح۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایران یا امریکہ، کس نے علاقے میں اپنے اتحادیوں کی فوجی برتری قائم رکھی؟ امریکی وزیر دفاع ایسے حالات میں بیان دے رہے ہیں کہ واشنگٹن علاقے میں اسرائیل کی فوجی برتری قائم رکھنے کا پابند ہے کہ خود سینٹ کام کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ علاقے میں امریکہ کی فوجی برتری کے لیے ایران نے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بیان اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات میں ایسے عالم میں دیا ہے کہ جب غزہ کی 12 روزہ جنگ ابھی کچھ دنوں قبل ختم ہوئی ہے اور جس کے دوران حماس اور اسلامی جہاد تنظیموں نے جن میزائلوں کا استعمال کیا اس نے آئرن ڈوم کی عدم افادیت کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ ٹرمپ قبول کر چکے ہیں کہ امریکہ نے 7 ٹریلین ڈالر علاقے کی جنگوں میں خرچ کیے ہیں۔ عراق میں موساد کے ٹھکانے پر ڈرون طیارے سے حملہ، یمن کے حملے اور غزہ جنگ میں اسرائیل کی صورتحال، ان سب سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ علاقے میں اپنے اتحادیوں کی فوجی برتری کو قائم رکھنے میں امریکہ کی صلاحیت کمزور پڑ رہی ہے، اور تو کیا مستقبل میں وہ اس پر قادر بھی ہوگا۔ فلسطین الیوم، اسرائیل میں سیاسی قتل کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، شاباک کا انتباہ۔ غاصب، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شاباک کے سربراہ نے اسرائیل میں سیاسی قتل و ہنگامہ آرائی کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے اسرائیل میں سیاسی قتل کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ نداف ارغمان نے ایک بیان جاری کر کے خبردار کیا ہے کہ موجودہ سیاسی کشیدگی کا کچھ لوگ اپنے لحاظ سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، جس کے بعد ہنگامہ اور قتل و غارت گری کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ واضح ہے کہ یہ بیان ہفتے کے روز جاری کیا گیا ہے جو اسرائیل میں سرکاری چھٹی کا دن ہے، اور اس دن سیکیورٹی اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، اور بے حد ضروری اور ہنگامی صورتحال کے علاوہ اس دن کسی بھی قسم کا سرکاری بیان جاری نہیں کیا جاتا۔ اور اب کچھ مزید سرخیاں۔ رویٹرز، چین کے گوانجو شہر میں COVID-19 کے 7 نئے معاملے۔ جرمن نیوز ایجنسی، میانمار فوجیوں سے جھڑپ میں 20 شہری ہلاک۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور، اور ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں تعلیمی اداروں کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی روشنی میں مختلف موضوعات من جملہ سیاسی جماعتوں، سامراج دشمن طاقتوں، سماجی انصاف اور اسی طرح کے دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں معاشرے کے ایک اہم عنصر اور افادیت کے لحاظ سے نہایت مؤثر ادارے یعنی تعلیمی ادارے کے بارے، بالخصوص یونیورسٹی کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نظریات کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے کو معاشرے کا ایک بنیادی علمی اور ثقافتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یونیورسٹی نہ صرف علم و دانش کا گہوارہ ہے بلکہ ایک فعال اور کارآمد یونیورسٹی معاشرے کو مطلوبہ سمت دینے میں بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب میں بھی یونیورسٹی اور یونیورسٹی طلبہ کا کردار نمایاں رہا ہے۔ یونیورسٹی طلبہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا جس والہانہ انداز سے ساتھ دیا، شاید معاشرے کے کسی دوسرے طبقے میں اس طرح کی حدت و شدت نہیں دیکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی اور یونیورسٹی طلبہ کو معاشرے میں تبدیلی لانے کا ایک اہم عنصر قرار دیتے تھے اور معاشرے کی سیاسی روش کو نیا رخ اور اس کے لیے فکری اور نظریاتی ڈھانچہ تشکیل دینے میں بھی یونیورسٹی کے اہم کردار کے قائل تھے۔ امام خمینی یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ پر خصوصی توجہ دیتے تھے، لہذا یونیورسٹی کے ادارے کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کا جائزہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یونیورسٹی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے سب سے اہم بات وہاں پڑھائے جانے والے نصاب اور یونیورسٹی میں پیش کیا جانے والا نظریہ حیات ہے۔ جدید علوم اور یونیورسٹی لازم و ملزوم ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روایتی دینی مدارس میں مختلف علمی درجات عبور کر کے مجتہد جامع شرائط کے درجے پر فائز ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دینی مدرسے سے مقام اجتہاد تک پہنچے تھے اور انہوں نے دینی علوم سے متعلق مختلف علوم پر دسترس حاصل کی تھی، لہذا ان کی نظر میں جدید علوم سے علوم دینیہ کا تقابل ایک لازمی امر تھا۔ وہ بھی ایسی صورتحال میں جب یونیورسٹی میں پڑھانے والے جدید علوم کا منبع اور مرکز یورپ سے درآمد شدہ علوم ہوں۔ اس تناظر میں دینی مدارس کے علوم اور یورپ سے درآمد شدہ علوم میں ایک واضح تقابل اور تضاد موجود تھا۔ علماء اور دینی مدارس کے فارغ التحصیل جدید علوم کے بارے میں ایک خاص متعصبانہ نظر رکھتے تھے، لہذا امام خمینی کی جانب سے یونیورسٹی اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے نصاب کے بارے میں ایک جہاندیدہ عالم دین کی نگاہ نہایت اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ یونیورسٹی اور حوزہ علمیہ یعنی دینی مدارس کے درمیان نصاب اور طرز تدریس کے حوالے سے واضح فرق کی وجہ سے عام طور پر ایک مقابلے کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ دینی علوم والے یونیورسٹی کے علوم اور اساتذہ کو سیکولر نظریات کا حامل قرار دیتے ہیں، جبکہ یونیورسٹی والے دینی مدارس کے علماء اور نصاب کو دقیانوسیت اور تحجر اور جمود پر کاربند افراد سمجھتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے ان دونوں علوم کے پیرو افراد کے تضاد اور پیراڈاکس کو ایک خوبصورت امتزاج میں تبدیل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ امام خمینی کا یونیورسٹی کے علوم کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ اگر یہ علوم انسانیت کی خدمت اور قربت الہی کے لیے سیکھے اور پڑھائے جائیں تو ان علوم کا دینی نگاہ سے مکمل دفاع کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک دنیاوی علوم جن کا ہدف و مقصد دنیاوی مقاصد کا حصول ہے، دوسری قسم کا علم علم اخروی ہے جس کا ہدف و مقصد روحانی ملکوتی اور اخروی درجات کا حصول ہے۔ اس تناظر میں علم کی امتیازی حیثیت نیت اور ارادے کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم نافع یعنی دنیاوی علوم کے حصول کو اس علم کے حصول کی نیت کی بنا پر ایک عبادت اور مکتب اسلام کی خدمت قرار دیتے ہیں اور اسے دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، خداوند عالم نے علم کو ایک عبادت قرار دیا ہے اور کسی دین نے دین اسلام کی طرح علم کی توصیف و تعریف نہیں کی ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقام پر علم اور عالم کی تعریف کی ہے، ایسا علم جو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا باعث ہو۔ امام خمینی دنیاوی اور دینی علم کے حصول کی نیت کو بنیاد قرار دیتے ہوئے ایک مثالی عالم دین کی دو خصوصیات بیان فرماتے تھے۔ امام خمینی کی نگاہ میں ایک مثالی عالم دین میں کمٹمنٹ یعنی فریضے کی ادائیگی اور اسپیشلائزیشن یعنی ضروری مہارت لازمی ہے۔ امام خمینی علم اور ایمان کو انسانی کامیابی اور کامرانی کی کلید قرار دیتے تھے۔ امام خمینی ایمان کے بغیر علم کو بہت سی برائیوں اور شقاوتوں کا باعث قرار دیتے تھے۔ آپ علم کے ساتھ تقوی اور معنویت کو خوبیوں اور اچھائیوں کا منبع اور خیرات و برکات کا باعث قرار دیتے تھے۔ آپ اس حوالے سے فرماتے تھے، اگر یہ گمان کرتے ہو کہ علم سعادت کا باعث ہے تو یہ غلط نظریہ ہے۔ علم تو بعض اوقات بہت سی شقاوتوں اور بدبختیوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی چراغ لے کر چوری کرنے آئے گا تو وہ روشنی کی وجہ سے ہر چیز چوری کر کے لے جائے گا۔ ایک اور مقام پر امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قوم، ملت اور معاشرے کے لیے جو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب ہوئی ہیں، چاہے وہ مادی ہوں یا مانوی، یہ پختہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ صرف عالم ہونا کافی نہیں، معنویت ضروری ہے۔ اسی طرح صرف مومن بھی مؤثر نہیں، کیونکہ اور طبقات میں بھی مومن موجود ہیں، لیکن جب ایک عالم مومن ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اس وقت خیر و برکات کا سرچشمہ اور منبع بنتا ہے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ دینی علوم کے ماہرین اور یونیورسٹی کے علوم کے ماہرین دونوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ حضرات جس طرح تحصیل علم کے لیے کوشش و سعی کرتے ہیں، اسی طرح تہذیب اخلاق، اخلاقی فضائل اور نظریات و عقائد پر بھی توجہ دیں، کیونکہ علم کے بغیر بعض اوقات یہ سب کچھ مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو صاحب دانش ہے، وہ علم و دانش، اخلاق و تہذیب کے بغیر فائدہ مند نہیں۔ اخلاق و تہذیب نفس کے بغیر علم و دانش بعض اوقات قوم و ملت اور ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی اور یونیورسٹی طلبہ کی اہمیت کے پیش نظر امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے یونیورسٹی اور یونیورسٹی طلبہ کو ہمیشہ انقلاب کی ایک مؤثر قوت قرار دیتے ہوئے ان کو اپنے خطابات اور بیانات میں بارہا مخاطب کیا ہے۔ آپ اس طبقے کو معاشرے پر اثر انداز ہونے والے صاحب الرائے طبقے سے تعبیر فرماتے تھے۔ امام خمینی کی نگاہ میں ملک کے تعلیمی ادارے، بالخصوص اعلیٰ تعلیمی ادارے، ملک کی آزادی و خود مختاری میں براہ راست اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی کا طبقہ متدین اور اپنے نظام کے ساتھ مخلص ہو جائے تو ملک اور ملکی نظام مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے اور اس کا مستقبل بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مختلف بیانات میں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اور جہاں کہیں بھی جمہوری روش قائم ہو وہاں تعلیم یافتہ طبقے کی آراء کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امام خمینی اسلام اور اپنے علوم میں مہارت یعنی اسپیشلائزیشن کے باہمی امتزاج کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں علمی مرکز چاہے تخصصی اور اسپیشلائزیشن پر استوار ہو یا نہ ہو، اسلامی ہونا چاہیے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کسی شعبے میں اسپیشلائزیشن اور مہارت کو اہمیت نہیں دیتا، جبکہ قرآنی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ اسلام نے بہت زیادہ علم و دانش پر تاکید کی ہے۔ جتنا قرآن میں علم و دانش میں مہارت کے بارے میں تاکید موجود ہے، شاید کسی دوسری کتاب میں موجود ہو۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ علم و دانش کے میدان میں بھی اپنے اوپر بھروسے اور خود کفالت پر تاکید فرماتے تھے۔ امام خمینی کی نگاہ میں معاشرے میں آزادی و خود مختاری کے لیے علم و دانش کے شعبے میں بھی آزادی و خود مختاری ہونی چاہیے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں، ہم اس یونیورسٹی کے مخالف ہیں جو ہمیں بیرونی طاقتوں سے وابستہ کر دے. ہم یونیورسٹیوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کو بیرونی دنیا سے آزاد اور خود مختاری اور خود کفالت کی طرف لے جائے. یونیورسٹی ہمیں بیرونی وابستگیوں سے آزاد کرائے. امام خمینی کی نگاہ میں ملک کی خود مختاری یونیورسٹی اور یونیورسٹی طلبہ سے ہی ممکن ہے، اور اس کے لیے یونیورسٹی کو علم و دانش کے میدان میں قوی و مستحکم ہونا چاہیے. امام خمینی یونیورسٹی اساتذہ، طلبہ اور صاحبان علم و دانش کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آپ کا علم اور دانش وقت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. آپ معاشرے کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر اپنی علمی صلاحیتوں کو معاشرے کی فلاح و ارتقاء کے لیے استعمال میں لائیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے افکار و نظریات میں یونیورسٹی اور یونیورسٹی طلبہ کی طرف توجہ کی ایک اور وجہ ان کا سماجی اور سیاسی کردار ہے. یونیورسٹی کا آج کا طالب علم کل کے معاشرے کا ذمہ دار فرد ہے. امام خمینی متدین، نیک اور نظریاتی اساتذہ اور یونیورسٹی طلبہ کو معاشرے کا بصیر اور آگاہ فرد قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ افراد معاشرے پر مثبت تنقید کے ذریعے صحیح راستے کی طرف رہنمائی میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ اگر متقی، متدین اور نظریاتی ہو تو وہ عوام اور نظام کے لیے ایک بہترین مشاور اور درد دل رکھنے والا مصلح بن سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یونیورسٹی طالب علم اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والا تعلیم یافتہ طبقہ ثقافتی تبدیلی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی ایک مثال ماضی میں پہلوی حکومت کے خلاف یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کا تاریخی کردار ہے. امام خمینی فرماتے ہیں، یونیورسٹی معاشرے میں تبدیلی کی اساس و بنیاد ہے. کسی ملت کی سعادت و شقاوت کا سر چشمہ یونیورسٹی ہوتی ہے. یونیورسٹی ملت کے لیے تقدیر ساز ہوتی ہے. سیاسی معاملات میں یونیورسٹی طلبہ کی شمولیت کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں، یونیورسٹی والے اس بات کو جان لیں کہ جس طرح ایک مجتہد اپنی سرنوشت اور تقدیر میں دخیل ہے، اسی طرح ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ تقدیر ساز فیصلوں میں شریک ہو. اس میں دینی مدرسے اور یونیورسٹی کے طالب علم میں کوئی فرق نہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.